پیرالائز ہونا. پیرالائز تو ہونا ہی تھا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا وزن اٹھاتے یا نہ اٹھاتے. اب اس واقعے سے جو کہ ایک ناپسندیدہ واقعہ پیش آیا، ہم اپنے لیے سبق لیں کہ پھر ان اسباب سے دور رہیں، ٹھیک ہے، ہم ان چیزوں سے، ہم یعنی کہ اس احتیاط اپنی پھر رکھیں آئندہ کے لیے. تو یہ کہنا کہ ہاں اس پہ فالج آیا، اس نے وزن اٹھایا تھا، اب اس کو کہنا کہ وزن اٹھانے کی وجہ سے فالج گرا، یہ مناسب نہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا لکھا ہوا. کسی چیز کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے لکھا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے. تو یہ نہ کہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہو گیا اور یہ نہ ہوتا تو، یہ وجہ نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا. پھر ہم یوں چلتے ہیں نا، جیسے کہ وزن اٹھایا تو فالج گرا، تو پھر دوسرا ریورس کیا ہوگا؟ وزن نہ اٹھاتا تو فالج نہ ہوتا. یہی تو ہے سخط القدر، تقدیر پر ناراض ہونا. فالج تو گرنا تھا، کچھ بھی ہوتا. آئندہ کے لیے ہم یوں کہیں کہ ہم اپنے لیے کیا سیکھیں گے اس واقعے سے، کہ انسان احتیاط برتے، بس یہ کافی ہے. اس حد تک ہم اس کو رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایمان مضبوط کرے ہمارا کہ ہم تقدیر کو قبول کر سکیں. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اے اللہ، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے صحت کا اور عفت کا اور امانت کی حفاظت کا اور اچھے اخلاق کا اور قسمت پر، تقدیر پر راضی رہنے کا. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اے اللہ، تو میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے اور میرے عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے اور میری نظروں کو خیانت سے پاک کر دے. بے شک تو جانتا ہے جو نظریں خیانت کرتی ہیں اور جو دل چھپاتے ہیں. آمین یا رب العالمین. آج ہم بات کریں گے سمح اور ریا پر. سمح اور ریا، سم سین میم عین، یہ لفظ سماعت سے بنا ہے. ریا را سے لفظ بنا ہے، دیکھنے سے. اللہ تعالی کی محبت میں اور اس کی رضا کی خاطر عمل کرنا اخلاص ہے، اچھی چیز ہے، مطلوب ہے. لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو سنانے کے لیے اور لوگوں کی نظروں میں عزت حاصل کرنے کے لیے اور ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیک کام کرنا یا عمل کرنا، یہ سمع اور ریاکاری ہے. جیسے بھی ہم نے بات کی، ریا کا لفظ راء سے بنا ہے. راء کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. تو ریاکاری یعنی چاہنا کہ لوگ دیکھیں میرا عمل. سم سماعت سے بنا ہے، مراد ہے سننا. تو کوئی عمل کر کے چاہنا کہ لوگوں کو میری اچھائیوں کے بارے میں پتا چلے، اب یہ ریاکاری یہ انسان کو نفاق کی طرف لے کر چلتی ہے. یہ نفاق کی ایک علامت ہے. دیکھا جائے تو اس موضوع کا تعلق نفاق سے ہے. نفاق سے بڑھ کر تو کوئی دل کا مرض ہو نہیں سکتا. نفاق کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند موضوعات پر بات کرنی ہوگی، تاکہ ہم نفاق کو گرپ میں لے سکیں، ہم سمجھ سکیں کہ یہ ہے کیا چیز. اسی سلسلے کی آج پہلی کڑی ہے، ہم ریاکاری پر بات کریں گے. پھر نفاق کی علامات میں دھوکہ بازی بھی شامل ہے، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا. تو انشاءاللہ تعالی پھر یہ جب موضوعات ہم کور کر لیں گے تو یوں سمجھیے کہ جیسے نفاق کے موضوع کا ہم نے احاطہ کر لیا. منافقوں کے بارے میں قرآن میں آتا ہے سورہ نساء آیت 142 میں کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، جب یہ منافق نماز کی طرف آتے ہیں تو بہت ہی سستی کے ساتھ آتے ہیں. يُرَاءُونَ النَّاسَ، وہ دکھاتے ہوئے آتے ہیں لوگوں کو. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں یاد کرتے یہ اللہ کو مگر بہت تھوڑا. یعنی بتایا گیا ان کی نماز کا حال کہ یہ اللہ کی محبت میں نہیں آ رہے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، نماز نہ پڑھیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں تاکہ لوگ ناراض نہ ہوں یا لوگ ان سے راضی رہیں. نمازی کے ضمن میں 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذین هم فی صلاتهم ساہون، جہنم میں جانے والے کون ہیں؟ جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. الذین هم یراؤون، وہ لوگ دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ عمل کر لیتے ہیں، دل نہیں چاہتا، اللہ کی محبت نہیں ہے. ابن ماجہ میں حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یسیر الریائی شرکن، بے شک تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے. مسند احمد میں حدیث ہے من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی وہ تو شرک کر چکا، اور جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا وہ شرک کر چکا، اور جس نے دکھاوے کی خیرات دی، دکھاوے کا صدقہ کیا، وہ تو شرک کر چکا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے اے مسلمانوں تمہارے بارے میں وہ شرک اصغر کا خوف ہے. قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، لوگوں نے دریافت کیا شرک اصغر کیا ہوتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال، آپ نے فرمایا الریا، ریا کرنا، دکھاوا کرنا. ابھی سمع جو لفظ ہے سین میم عین، اس لفظ کو اچھی طرح پہچان جائیے. سمع میں انسان کی نیت، اس کا ارادہ، اس کا مطلوب، اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں میں اس کی شہرت ہو تاکہ اس کو ذاتی بڑائی مل سکے، سیلیبریٹی سٹیٹس مل سکے، لوگ اس کو پہچانیں، اس کو جانیں، یعنی اپنی ذاتی عظمت کے چرچے سننے کا شوق ہوتا ہے اور ذاتی تعریف کی طلب ہوتی ہے. یہ ہے سمع، یہ سم ہے کہ چاہا کہ میری شہرت ہو جائے، سب میرا نام سن لے، جب کہیں ذکر ہو وہ کہیں اچھا فلاں وہ تو بڑے مشہور ہیں، شہرت چاہتے ہیں. اچھا وہ، ہاں ان کو تو ہم جانتے ہیں، بڑا ذکر سنا ہے ان کا. یہ جملے سننے کے لیے وہ عمل کرتے ہیں، مقصد ہی یہ ہے. جہاں تک ریاکاری کا تعلق ہے، اس کا تعلق دیکھنے سے ہے. یہ لوگوں کے سامنے عبادت کرتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے، چاہت یہ ہوتی ہے، طلب اور مطلوب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ لوگ ان کی عبادت سے مروب ہوں اور ان کو متقی اور پارسا سمجھیں، ان سے بہت متاثر ہوں، ان کے گرویدہ ہو جائیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنی عبادت کا اور اپنے اعمال کا اور دین کے راستے میں جو کوئی محنت کی ہوتی ہے اس کا نقد صلہ دنیا میں چاہتے ہیں. یرید العاجلہ، ان کا ارادہ ہوتا ہے دنیا حاصل کرنا، یہی نیت ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے عن جندب بن جندب رضی اللہ عنہ سے قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع، جو سنوانے کے لیے کام کرے گا، سمع اللہ بہی، اللہ اس کو سنوا دے گا، جس کو شوق ہوگا اپنی تعریف سننے کا اللہ اس کا شوق پورا کر دے گا، واہ واہ ہوگی، تعریف کے ڈونگرے برسیں گے. وَمَن يُرَائِي، اور جو دکھاوے کے لیے کام کرے گا، يُرَائِ اللَّهُ بِهِ، اللہ دکھا دے گا، اللہ بہت سے لوگ لے آئے گا جو اس کی نیکیوں کو دیکھ لیں، یعنی اللہ اس کو اس کی چاہت، اس کی طلب عطا فرما دے گا. لیکن پھر سوچ لیں کہ آخرت میں اس کا کیا انجام ہوگا، سبھی کچھ یہاں بیچ دیا لوگوں کے ہاتھوں، تو اللہ کے ہاتھوں سودا کرنے کے لیے کچھ بھی نہ بچا اس کے پاس. تو یہی اس حدیث کا مطلب ہے کہ جو شخص کوئی عمل سنانے اور شہرت کی خاطر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو شہرت دے گا، اور جو دکھاوے کے لیے کوئی نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دکھائے گا. علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ریاکار کی تین نمایاں نشانیاں ہوتی ہیں، تین پرومیننٹ اس کی کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، کہ تنہائی میں ہوتا ہے تو سست، اور لوگوں کے درمیان ہوگا تو خوب تیزی دکھائے گا عبادت میں. پہلا یہ کہ تنہائی میں سست ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے تو دل ہی نہیں چاہتا نماز پڑھنے کا، بلکہ پڑھتا ہی نہیں، لیکن جب لوگوں میں ہوتا ہے خوب تیزی دکھائے گا عبادت میں. دوسری جو پہچان بتائی علی رضی اللہ عنہ نے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے اور خوش ہوتا ہے. کس بات پر؟ اس بات پہ نہیں کہ لوگ آ گئے، اس بات پر کہ اب لوگ مجھ کو دیکھیں گے، اس کی دلی تمنا پوری ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے بہت خوش ہوتا ہے. تیسرا نقطہ، تیسری پہچان ریاکار کی، کہ اپنی تعریف سن کر زیادہ عمل کرتا ہے. اگر کوئی واہ واہ کرے زیادہ عمل کرتا ہے، برائی سن کر عمل کم کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی نے کہا کہ حجاب پہن کے آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں تو پہنتے رہے، اور کسی نے کہا کہ حجاب پہن کے تو عمر بہت زیادہ لگ رہی ہے اور بالکل مائی لگ رہی ہیں، پھینک دیا اتار کر. تو اپنے سے قریب جب ہم لے کر آئیں گے تو ہم ریلیٹ کر سکیں گے ان چیزوں کو. اگر کسی نے قرآن پڑھنے پڑھانے پہ ہماری تعریف کری تو بہت شوق سے پڑھیں گے، اور اگر کسی نے کہا کہ کہاں ٹائم ضائع کر رہی ہو، چھوڑ دیں گے. تو یہ اس کی علامات ہیں ریاکار کی. یعنی اس کو پھر آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیجئے، ترجمہ یاد کیا، نمبر بہت اچھے آ گئے تو خوب اچھے شوق سے اگلے ٹیسٹ کی تیاریاں کی، اور اگر فیل ہو گئے یا اچھے نمبر نہیں آئے تو دل ہی چھوڑ بیٹھے کہ چھوڑو، رہنے دو، نہیں کرتے ہم کام. یہ علامت بتائی ہے ریاکار کی کہ وہ پھر اللہ کی خاطر تو آیا نہیں، وہ تو اپنے نفس کی خاطر اپنی تعریف سننے آیا ہے. جب تک واہ واہ اور تعریفیں ہوتی رہیں گی اللہ کے لیے کام کرتا رہے گا، جب تنقید ہوگی، حالات ناگوار ہوں گے، وہ بھاگ جائے گا، ینقلب علی عقبی، اپنی ایڑیوں پر گھوم جائے گا. عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا گردن جھکائے بیٹھا ہے، ظاہر کرنا یہ مقصد تھا کہ میں بڑا پارسا ہوں، بیچ مجلس محفل میں بیٹھا ہے، یعنی کہ غمزدہ سی شکل اور لگتا ہے کہ بہت ہی پریشان اور افسردہ ہے، بہت ہی متقی اور پارسا ہے، گردن ڈال کر بیٹھا ہوا تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ٹیڑی گردن والے، اس گردن کو سیدھا کر لے، خشوع کا مقام دل ہے نہ کہ گردن. کتنا خیال رکھتے تھے نا، ورنہ کیا ضرورت تھی ان کو یہ کہنے کی، کہتے ہیں چھوڑو برا مان جائے گا. لیکن ان کا تو کام تھا، وہ استاد کی حیثیت رکھتے تھے، وہ حاکم تھے، ظاہر اور باطن دونوں کی حفاظت کرنا انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھا ہوا تھا. تو ریاکاری کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو برداشت نہ کرتے تھے وہ، ایسا نہ ہو یہ چیز اس کو آخرت میں لے ڈوبے. ریاکار کیا ہوتا ہے؟ ریاکار اداکار ہوتا ہے، ایکٹر کی طرح ہوتا ہے، وہ نیک بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے پرٹینڈ کرتا ہے کہ ہمارے دل میں بہت تقویٰ ہے، حالانکہ ہوتا نہیں، دل اللہ کی محبت سے خالی، مخلوق میں مشغول دل ہوتا ہے ریاکار کا، مخلوق کی عظمت ہوتی ہے، خالق کی فکر سے خالی اور مخلوق کے ساتھ مشغول. قتادہ کہتے ہیں، جب کوئی آدمی ریا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ دیکھو میرا یہ بندہ کس طرح میرا ہی مذاق اڑا رہا ہے. تو ریاکاری انتہائی خوفناک چیز ہے جس سے کہ حت الامکان بچنے کی ضرورت ہے. انسان کو محتاط رہنا چاہیے. مختلف طریقے سے لوگ ریاکاری کرتے ہیں، کبھی جسم سے اظہار کرتے ہیں، کبھی لباس سے، کبھی گفتگو سے. جسم سے ریاکاری کا اظہار دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو ریاکاری میں بعض دفعہ جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے. بعض دفعہ جھوٹ نہیں ہوتا، صرف ریاکاری ہوتی ہے. وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ رمضان ہے، روزہ نہیں رکھا، لیکن لوگوں کے سامنے شکل ایسی بنائی کہ جیسے روزے سے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ریاکاری ہے. بن ایسے رہے ہیں جیسے کہ ہم روزے سے ہیں. تو یہ تو جھوٹ اور ریاکاری دونوں شامل ہے. ایک یہ کہ روزہ رکھا، کوئی نفلی روزہ رکھا، اور شکل صورت ایسی بنائی کہ دیکھنے والا سمجھ جائے کہ یہ روزے سے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب نسخہ کیمیا میں تفصیل کے ساتھ ریا کا ذکر کیا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ ہونٹوں کو اتنا رگڑنا کہ پپڑیاں جم جائیں، اس کے اوپر ڈرائی ہو جائیں لپس. کچھ کہنے کی ضرورت نہ پیش آئے، شکل دیکھ کے ہی سمجھ جائیں لوگ کہ ان کا روزہ ہے. یا یہ ہے کہ اپنے اوپر ایسی غنودگی طاری کرنا، جھونکے آ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ بڑے شب بیداری کرنے والے لوگ ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، تہجد سے اٹھے ہوئے ہیں، تبھی تو اس وقت ان کو جھونکے آ رہے ہیں نیند کے. تو یہ جسم کی ریاکاری ہے. نیت کیا ہے ان کاموں کے اندر؟ کہ لوگ روزدار سمجھیں، لوگ شب بیدار سمجھیں. خرچ کرنے میں ریاکاری، اللہ کے نام پر جو دیں گے دکھا کر دیں گے. چیک دیا تو سب کے سامنے دیا، اور پریس کو ضرور بلایا تاکہ وہ تصویر کھینچیں. آپ کی نظروں سے ایسی تصویریں گزری ہوں گی کہ وہ چیک دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک دے رہا ہے، ایک لے رہا ہے. دینے والا کس کو دیکھ رہا ہے؟ کیمرے کو. اور اوپر والا بھی تو اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی طرف سے غافل ہے. اس کو یہ ہے کہ تصویر آ جائے، لوگ دیکھ لیں کہ میں نے دیا ہے. یا اسپتال میں یا یتیم خانے میں کوئی ڈونیشن دیا، تو پھر اپنے نام کی پلیٹ ضرور لگوائی وہاں کہ انہوں نے اتنا ڈونیشن دیا، تاکہ پتا چلے لوگوں کو کس نے کتنا دیا. یا اپنے نام پر کوئی ونگ کھلوانا کہ ہم اپنے نام پر یہ کھلوائیں گے، تاکہ پتا چلے کہ ہم ہیں بنانے والے. اس میں اگر نیت ریاکاری کی ہے، نیت اگر دکھاوا ہے، تو پھر یہ ریاکاری ہے. مخلوق میں اگر عزت چاہیے، ورنہ سوچا کہ چلو کسی محبت کی خاطر یا کسی سے بہت قریبی دلی تعلق تھا، اس کی تعظیم کے لیے اس کی محبت میں نام رکھ رہے ہیں، ریاکاری نہیں کرنی، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اپنے نام پر کوئی اسپتال کھلوانا یا کہیں کرنا کہ پتا چلے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، لوگوں کے دل میں میری عظمت آئے، یہ ریاکاری ہے. لباس میں ریاکاری یہ ہے کہ انتہائی حقیر اور معمولی پہننا کہ لوگ سمجھیں کہ بڑے اللہ والے ہیں، زاہد ہیں، پرہیزگار ہیں، دنیا سے بے نیاز ہیں. اس میں امام غزالی نے جس باریک بینی سے کام لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ان کو اجر دے. وہ لکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے زمانے میں، اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں نا، آج سے 800 سال پہلے کی. وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان کا آنا جانا عوام میں بھی ہے، اور ان کا آنا جانا بادشاہوں میں بھی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ بادشاہوں کی نظروں میں بھی جچنا چاہتے ہیں، عوام کی نظروں میں بھی جچنا چاہتے ہیں. اب کیسا لباس پہنیں؟ اگر اعلیٰ لباس پہنیں گے تو عوام کی نظر سے گریں گے، اگر گھٹیا لباس پہنیں گے تو بادشاہوں کی نظر سے گریں گے. تو وہ قیمتی سادہ لباس پہنتے ہیں کہ عوام جب دیکھیں تو پہچان نہ پائیں کہ کتنا قیمتی ہے، سادگی سے دھوکہ کھا جائیں. اور جب بادشاہوں کے پاس جائیں تو بادشاہ اس لباس کی، اس مٹیریل کی قیمت پہچان جائیں اور سمجھ جائیں کہ لباس بہت قیمتی ہے. آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ تو دونوں کی نظروں میں جچتے ہیں کہ بادشاہوں کے ہاں بھی قابل قبول رہیں اور غریبوں کی نظروں میں بھی قابل قبول رہیں. غریب ان کو زاہد سمجھیں سادگی دیکھ کر، امیر اپنے پلے کا، اپنی ٹکر کا سمجھیں لباس کی قیمت کا اندازہ لگا کر. یہ ہے لباس کی ریاکاری. پھر باتوں باتوں میں ریاکاری کرنا، باتوں میں ریاکاری اس طرح ہوتی ہے کہ مصنوعی طور پر، اس لفظ کو خاص طور پہ نوٹ کیجئے تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں، حقیقی طور پہ نہیں، دل دکھنے کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے نہیں، اداکاری کرتے ہوئے مصنوعی طور پہ آرٹیفیشلی گناہوں پر افسوس کا اظہار کرنا، جبکہ دل میں ذرا غم نہ ہو گناہوں کا، لیکن ہائے واویلا مچانا، توبہ تلا کرنا سب کے بیچ میں بیٹھ کے، پھر مجلس محفل میں اپنے آپ کو حقیر، فقیر، خطاکار، گناہگار کہنا، اپنے آپ کو جہنمی کہنا، تاکہ لوگ کہیں کہ نہیں آپ بہت نیک ہیں، لوگوں سے اپنی تعریف کروانا، جھوٹا جھوٹا کہنا اس طرح سے کہ ہم فقیر ہیں، ہم تو فلاں ہیں، تاکہ لوگ پھر کہیں کہ نہیں آپ بہت اچھے ہیں. اگر یہ واقعی اپنے آپ کو حقیر سمجھتا، فقیر سمجھتا، گناہگار سمجھتا تو لوگوں کے سامنے تو نہ کہتا، یا اگر کہتا اور سامنے سے کوئی کہتا کہ ہاں واقعی آپ بڑے گناہگار ہیں، ہمیں تو خود بڑی فکر ہے آپ کی، واقعی آپ بہت ناکارا اور حقیر ہیں اور ہمیں بھی یہی خطرہ ہے کہ آپ جہنمی ہیں، تو وہ تو برا مان جائے، وہ یہ سننا نہیں چاہتا. وہ یہ چاہتا ہے کہ جب میں کہوں کہ میں بڑا گناہگار ہوں، لوگ کہیں کہ بھئی اگر آپ گناہگار ہیں تو ہمارا کیا ہوگا. اگر یہ کہے کہ میں جہنمی ہوں، لوگ کہیں کہ حضور اگر آپ جیسے متقی جہنمی ہو گئے تو ہمارا کیا ہوگا، ہم تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے. یہ فالس ماڈیسٹی، جھوٹی توازو، ایسی باتیں کرتا ہے. محفل میں نماز پڑھے گا یا بیچ محفل میں عبادت کرے گا، بہت ٹھہر ٹھہر کر، لمبے لمبے رکوع اور لمبے لمبے سجدے، یا محفل میں قرآن پڑھے گا بہترین تجوید کے ساتھ، مخارج بھی درست اور سارے اصول بھی اپنی جگہ درست، اس لیے کرتا ہے کہ لوگ عابد سمجھیں، اور تنہائی میں نماز پڑھتا ہے تو ٹکرے مارتا ہے دھڑا دھڑ، اٹھک بیٹھک، اور تنہائی میں قرآن پڑھتا ہے کسی تجوید کا خیال نہیں، حتیٰ کہ اللہ کو اللہ کا کلام سناتا ہے نماز میں تو بھی نہیں سوچتا کہ میں کس طرح سے قرآن پڑھ رہا ہوں. اس میں ایک سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، ابو سعید خدری سے روایت ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے. اس وقت ہم لوگ آپس میں مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے، تو آپ نے ہم سے فرمایا، کیا میں تم کو وہ چیز بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے عرض کیا، حضور ضرور بتلائیے وہ کیا چیز ہے. آپ نے فرمایا، وہ شرک خفی ہے، جس کی ایک مثال یہ ہے، آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، پھر اپنی نماز کو اس لیے لمبا کر دے کہ کوئی آدمی اس کو نماز پڑھتا دیکھ رہا ہے، تبھی سجدہ جو کیا اس میں 2 سیکنڈ کا سجدہ اللہ کے لیے تھا، اور جو 1 سیکنڈ لمبا کیا وہ کسی کو دکھانے کے لیے تھا، تو سجدے کے اندر اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہو گیا، تو یہی تو شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی دکھانا مطلب ہو، تو یہ پھر شرک کا حال ہے کہ وہ ریاکاری کے ذریعے بھی آ جاتا ہے. ایک اور علامت ہوتی ہے ریاکار کی، کہ اپنے عیب پر وہ شرمندہ نہیں ہوتا، اپنے گناہ پر شرمندہ نہیں ہوتا، نہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. دیکھیے، گناہ چھپانے کی تو ہم کو ترغیب دی گئی ہے، ہم سے کہا گیا ہے کہ اپنے گناہوں کو تم علل اعلان لوگوں کے سامنے بیان مت کرو. کوئی اپنے گناہ چھپاتا ہے تو یہ ریاکاری نہ ہوگی، اس لیے گناہ چھپاتا ہے کہ وہ اللہ کے آگے بھی شرمندہ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو میری کوئی برائی پتا چلے، کہیں لوگوں کی ہمت افزائی نہ ہو جائے یا لوگ مجھے برا نہ سمجھیں. اس حد تک معاملہ ٹھیک ہے، وہ لوگوں سے اپنے گناہ چھپاتا ہے اور پھر وہ گناہ کو دور کرنے کی، عیب کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سے وہ استغفار کرتا ہے. لیکن یہ جو ریاکار ہوتا ہے، اس نے نہ استغفار کی ہوتی ہے، نہ یہ گناہ کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے، نہ یہ اللہ کے آگے شرمندہ ہوتا ہے، یہ صرف یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو نہ پتا چلے، اس لیے کہ اگر لوگوں کو پتا چل گیا میں ان کی نظروں سے گر جاؤں گا، تو صرف چاہتا ہے کہ لوگوں سے میں چھپا لوں اس کو، اس نیت سے چھپاتا ہے. ریاکاری کے ساتھ کوئی نیکی، کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، اس لیے کہ ریاکار یوں سمجھیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے. وہ کہتا تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اصل میں کر رہا ہوتا ہے لوگوں کے لیے. ایسے تاجر کی مثال ہے ریاکار کی، کہ جو 2 لوگوں سے بیک وقت سودا کر لے ایک ہی چیز کا، کسی کے ہاتھ اپنا مال بیچ دے اور دوسرے خریدار کو دھوکہ دے کہ اب یہ مال تم بھی لے لو، تو بکا ہوا مال تو کوئی نہیں لیتا، یہ تو دھوکہ دیا اس نے دوسرے خریدار کو۔ تو یہ ریاکار ایسا ہی ہے، یہ لوگوں کے ہاتھ شہرت کی خاطر، تعریف کی خاطر اپنی سب نیکیاں بیچ دیتا ہے لوگوں کے ہاتھوں، اور پھر یہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ تو بھی میرے اعمال خرید جنت کے بدلے۔ تو اللہ تو خریدا ہوا مال نہیں خریدتا۔ ہم کسی دکان میں جائیں، کسی لباس کے اوپر سولڈ کا کہ یہ بک گیا ہے، اس کا اگر ایک ٹیگ لگا ہوا ہوتا ہے تو ہم تو اس چیز کو دوبارہ نہیں خریدتے، ہم تو اس چیز کو نہیں خریدتے، بکی ہوئی چیز ہے، کسی نے لے لی۔ تو یہ ریاکار یہ اپنے سب اعمال کا سودا کر چکا ہوتا ہے لوگوں کے ہاتھوں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ اجر نہیں اس کے لیے۔ ابو سعید بن فضالہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، سب آدمیوں کو جمع کرے گا، تو ایک منادی اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ جس شخص نے اپنے کسی عمل میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کیا تھا، وہ اس کا ثواب اس دوسرے سے جا کر لے لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب شرکا سے زیادہ بے نیاز ہے شرک سے۔ کہیں قرآن پڑھنے اس لیے گئے کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے؟ بیٹی کے سسرال کا معاملہ ہے، بیٹے کی سسرال کا معاملہ ہے، تو قرآن پڑھنا کس کی خاطر کیا؟ لوگوں کی خاطر کیا۔ تو قیامت کے دن کہا جائے گا، ان سے جا کے تم صلہ لے لو، اللہ کے پاس کیا لینے آئے ہو، اللہ کے لیے تو کیا نہیں تھا تم نے۔ مسلم کی ایک حدیث میں یہ مضمون آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت کے علاوہ کسی اور سے کچھ حاصل کرنے کی جو خواہش رکھے تو اللہ اس کو اور اس کے شرک کو دونوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو نہیں چاہیے وہ عمل۔ ایک اور ترمذی میں یہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جب الحزن، جب کہتے ہیں کنویں کو، جب الحزن مطلب ہے غم کا کنواں یا غم کی خندق، اس سے پناہ مانگا کرو۔ بعض صحابہ نے عرض کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب الحزن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، جہنم میں ایک وادی یا خندق ہے جس کا حال اتنا برا ہے کہ خود جہنم ہر دن میں 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، اس میں کون لوگ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، وہ بڑے عبادت گزار، یا وہ زیادہ قرآن پڑھنے والے جو دوسروں کو دکھانے کے لیے اچھے اعمال کرتے تھے۔ مستدرک حاکم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ جس میں السمعتی والریا، یعنی کہ سنانے کے لیے عمل کرنا یا دکھانے کے لیے عمل کرنے سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے کہ اللہ تو بچا لے۔ ایک اور حدیث میں مضمون آتا ہے کہ جیسے کالی رات ہے، اس میں ایک کالا پتھر ہے، اس پر جیسے کہ کالا کیڑا نظر نہیں آتا، ایسے ریا کا پتہ نہیں چلتا، ایسے دبے پاؤں بعض دفعہ ریا جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو یہ غیر شعوری طور پہ جو ریا آتی ہے، اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ تلاش کرے۔ شعوری طور پہ تو چلو انسان پہچان لے کہ یہ ریاکاری ہو رہی ہے، اپنا کریکشن کر لے، لیکن اگر اس کو شعور ہی نہیں کہ یہ کام ریاکاری میں شامل ہے، تو اللہ کے علاوہ اور کون اس کو بچائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سے بہت ہی دعا کرنی چاہیے۔ ایک دعا یہ بھی ہے نا، اللہم انی رحمتہ کا ارجو، اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، فلا تکلنی الا نفسی طرفۃ عین، اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر پلک جھپکنے کی دیر بھی، واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، اور اللہ تو میرے سارے معاملات درست کر دے، ان کی اصلاح کر دے، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے۔ تو یہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے، انسان اللہ سے قریب ہو، اللہ سے تعلق جوڑے، للہیت پیدا کرے اپنے اندر۔ بحقی ہی میں دعا آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ مانگا کرتے تھے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سمع اور ریا، اس کا تعلق نیت سے ہے، دکھاوا کرنے کی، ڈسپلے کرنے کی نیت ہو، فلانٹ کرنے کی نیت ہو، اور پھر کوئی کام کیا جائے تو وہ ریا میں چلا جائے گا. اب اگر کوئی شخص دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے، انسپائر کرنے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے ان کے سامنے کوئی کام کرتا ہے تو یہ ریاکاری نہ ہوگی. اس کی اجازت ہے کہ لوگوں کی بھی ہمت افزائی ہو، ان کے سامنے کوئی اچھا نمونہ آئے تاکہ وہ بھی پھر اس پر عمل کریں. پھر سکھانے کے لیے کوئی شخص اگر سامنے عمل کرتا ہے کہ لوگ سیکھ جائیں، طریقہ نہیں آتا ہے ان کو، وہ بھی ریا میں نہیں آئے گا. پھر دشمن پر روب ڈالنے کے لیے کوئی دکھاوے کا سا انداز اختیار کرتا ہے تو یہ بھی ریا نہ ہوگی، بلکہ یہ دشمن کے خلاف ایک چال شمار کی جائے گی، اس پر نفسیاتی دباؤ شمار کیا جائے گا تاکہ ذرا اس کے دل کے اندر روب پیدا ہو مسلمانوں کا اور وہ لڑائی کرتے ہوئے ڈرے، تو یہ اس کی عبادت ہوگی، ریاکاری نہ ہوگی. ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی تلوار عطا فرمائی تو انہوں نے تلوار ہاتھ میں لی، سر پر لال رومال باندھا اور تلوار لے کر وہ اکڑ کر چلنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو یہ چال پسند نہیں ہے مگر اس موقع پر پسند ہے، اس لیے کہ دشمن پر روب پڑ رہا ہے ان کا. سورہ انفال آیت نمبر 60 میں آتا ہے، وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ تم جتنی استطاعت رکھتے ہو، جتنا کر سکتے ہو، تم گھوڑوں کو یعنی جنگی ساز و سامان کو تم تیار کر کے رکھو، اس کی تیاری کرو تاکہ اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن کے دل میں روب پیدا ہو جائے تمہارا. تُرْهِبُونَ بِهِ، تم رہب پیدا کرتے ہو، دشمن کے دل میں خوف پیدا کرتے ہو. تو اپنی چیزوں کا دکھاوا کرنا کہ دشمن ڈر جائے، دشمن اسلام سے مروب ہو جائے، یہ بھی پھر دکھاوا نہ ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا کہ جب آپ نے ریا اور شہرت کی طلب کے بارے میں اتنا کچھ ارشاد فرمایا تو صحابہ بہت ڈر گئے. پھر یہ ہونے لگا کہ اگر کسی کے نیک عمل کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا اور اگر کسی انسان کی نیکی کا چرچا ہونے لگتا تھا اور لوگ اللہ کا نیک بندہ سمجھ کر اس شخص سے محبت کرنے لگتے تھے تو وہ ڈر جاتا تھا کہ شاید ریاکاری ہو گئی ہے اور اب اللہ کے ہاں اس کا یہ عمل قبول نہ ہوگا. صحیح مسلم میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو اچھا عمل کرتا ہو اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہوں، یا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تلک عاجل بشر المؤمن، یہ تو مومن کے لیے نقد بشارت ہے دنیا میں، یعنی پیشن گوئی ہے کہ اللہ نے اس کا یہ عمل قبول کر لیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص آیا اور ان کو نماز پڑھتے ہوئے اس نے دیکھ لیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں، میرے دل میں خوشی پیدا ہوئی کہ اس شخص نے مجھ کو نماز جیسے اچھے کام میں مشغول پایا. پھر پریشانی ہوئی کہ کہیں یہ ریا تو نہیں ہو گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا، یہ ریا نہیں ہے، تم کو اس صورت میں تنہائی میں عبادت کا ثواب بھی ملے گا اور لوگوں کے سامنے عبادت کا اجر بھی ملے گا. تو بتائیں، یہ ریا کیوں نہ ہوئی؟ فرق کس چیز کا ہے؟ نیت کا، ارادے کا، تمنا اور چاہت کا فرق ہے. خود نہیں چاہا، خود ہی اللہ کی طرف سے کوئی صورتحال ایسی پیدا ہو گئی تو وہ پھر ریا میں شمار نہ کی جائے گی وہ چیز. اب اگر کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر ریا ہے تو علاج کیا ہے اس کا؟ علاج یہ ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرے اور اپنے بارے میں زیادہ بات نہ کرے، نہ ڈسکشن کرے اپنے بارے میں، اپنی عبادت کے بارے میں تو بات نہ کرے. ہاں، اگر کسی کو ترغیب دینی ہے، انکریج کرنا ہے یا کسی کو سکھانا ہے تو کر لے، وہ بھی اپنی نیت کو ٹٹول کر پھر یہ کام کر لے. سورہ اخلاص ضرور پڑھے اور اس کے معنوں پر غور کرے. اور تنہائی میں عبادت کو سجائے، خوبصورت نماز پڑھے جب بالکل تنہا ہو، تہجد پڑھے، اور کوئی کام چاہے چھوٹا ہی صحیح خالصتاً پیورلی اللہ کی محبت میں کرے، چاہے وہ چڑیوں کو دانہ کھلانا جیسا معمولی سا کام بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ راستے سے پتھر ہٹانے جیسا معمولی کام بھی کیوں نہ ہو، دو نفل پڑھ لے، ایک لائن پڑھ لے قرآن کی خالصتاً اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں۔ پھر جب لوگوں سے تعریف سننے کا اور دکھاوا کرنے کا دل چاہے تو فوراً اپنی توجہ اللہ کی طرف کر لے۔ یہ ایڈکشن ہوتا ہے دکھاوے کا، کریونگ ہوتی ہے لوگوں کو اندر سے دکھاوا کرنے کی، اس ایڈکشن سے رفتہ رفتہ نجات ملے گی۔ اگر کبھی دل چاہے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے۔ انسان ہونے کے ناطے یہ حقیقت ہے کہ انسان جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ سب کو پتا چلے، میری تعریف ہو۔ ایگزیبیشنسٹ ہے انسان، وہ دکھاوا کرنا چاہتا ہے، وہ ڈسپلے کرنا چاہتا ہے اپنی خوبیوں کا، اس کو اپنی تعریف بہت اچھی لگتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ تو یہ انسان کے اندر ٹینڈنسی ہے، رجحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طلب کو صحیح رخ پر ڈالنے کا طریقہ ہمیں بتا دیا کہ جو تمہارے اندر یہ ایگزیبیشنسٹ بیٹھا ہوا ہے، یہ نمائش کا جو عنصر تمہارے اندر پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو تم صحیح رخ پہ ڈال دو۔ اور وہ صحیح رخ یہ ہے کہ قیامت کے دن سب مخلوق کے سامنے انسانوں کے اعمال تو دکھائے جائیں گے، ایگزیبٹ کیے جائیں گے۔ دنیا میں جب کوئی چیز ایگزیبیشن کے لیے بنائی جاتی ہے تو اس کو سب سے چھپا کر رکھا جاتا ہے، تو اپنے اعمال بھی انسان دنیا میں اس لیے چھپا کے رکھ لے تاکہ قیامت کے دن اللہ ان کو ڈسپلے کرے۔ اور وہ تو ہوگا دن ڈسپلے کا، نمائش کا۔ قرآن میں آتا ہے اذا الصحف نشرت، جس دن صحیح پہ نشر کر دیے جائیں گے سب دیکھ لیں گے۔ سورہ نجم میں آتا ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اس کی کوشش انقریب دیکھی جائے گی، تو وہاں تو سب کچھ دیکھ لیا جائے گا، سب کچھ سنا دیا جائے گا، سب دکھا دیا جائے گا۔ اللہ البصیر ہے، اللہ خوب دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو دکھانے کے لیے کرو، ایگزیبٹ کرو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے۔ اللہ السمیع ہے، اللہ سب سن رہا ہے، اللہ کو سناؤ، اس سے تعریف، اس سے صلہ چاہنے کے لیے کام کرو۔ اس طرح ریاکاری پر قابو انشاءاللہ تعالی ہم پا لیں گے۔ اچھا، اب ایک شخص ہے، اس کو تصور میں لائیے۔ عام طور پہ، یعنی معمول کے طور پہ، جب وہ تنہائی میں نماز پڑھتا ہے تو تین کے بجائے وہ پانچ دفعہ سبحان ربی العظیم کہتا ہے، تو رکوع تو لمبا ہوگا، اور وہ تین کے بجائے پانچ دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے سجدے میں، تو سجدہ بھی لمبا ہوگا۔ یا مثال کے طور پہ عصر کی سنت میں وہ ضرور پڑھتا ہے، اب کسی مجلس محفل میں ہے، وہاں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں پڑھنی چاہیے؟ پڑھنی چاہیے۔ جب تنہائی میں وہ عمل کرتا ہے تو چاہے وہ تنہا ہو چاہے مجلس محفل میں ہو، دونوں جگہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو ضرور کرے۔ کسی مجلس میں اگر وہ گیا، وہاں شیطان اس کے دل میں خیال ڈالے گا کہ لمبی نماز اگر پڑھو گے یا سنتیں پڑھو گے، لوگ کہیں گے دیکھو ریاکاری کر رہا ہے نا، تو اس خوف ریا کی وجہ سے وہ عبادت کو مختصر کر دیتا ہے، ایک اچھا کام چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کو خوف ریا کہا جاتا ہے، خوف الریا، ریا کا خوف۔ خوف الریا ریا سے بھی بدتر چیز ہے۔ کم از کم ریاکاری کرنے والا ایک اچھا کام تو کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، جس کے اندر خوف اور ریا ہے وہ اچھا کام چھوڑ دیتا ہے لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے۔ تو دونوں کی جڑ میں بیماری ایک ہی ہے، لوگوں کے دیکھنے کا احساس۔ دونوں کے اندر بیماری ریاکاری ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو نہ تولے، جو وہ تنہائی میں جیسا کام کرتا ہے سب کے سامنے اسی طرح وہ کام کرے۔ تو خلوت میں، جلوت میں اپنے عمل کو ایک جیسا کرنے کی کوشش کرتا رہے تاکہ عمل بہتر ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ ریاکاری کے خوف سے اچھے اعمال وہ چھوڑ دے۔ اور اپنی نیت کا تزکیہ کرتا رہے کہ نیت کے اندر دکھاوا نہ ہو۔ خود جج کر سکتا ہے انسان اپنے آپ کو، کہ لوگوں کے سامنے ہم ہوتے ہیں تو کس طرح بات کرتے ہیں، ہم تنہا ہوتے ہیں تو کس طرح بات کرتے ہیں، سب کے بیچ میں سنانے کو قرآن پڑھتے ہیں تو کیسے قرآن پڑھتے ہیں، تنہا قرآن ہم پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں، سب کے سامنے ہوتے ہیں تو نماز اور حال حلیہ کیسا ہوتا ہے، اور تنہا ہوتے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا تو ہماری نمازوں کا کیا حال ہوتا ہے، کیا اللہ کی حدود کی پابندی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو خود ہی انسان اپنے بارے میں ایک اسیسمنٹ کر لے، انشاءاللہ تعالی یہ چیز جو ہے یہ کم ہو جائے گی، اور پھر انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ دور بھی ہو جائے گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو ریا سے پاک رکھے، اس سے نجات دے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الكذب وعینی من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور. آمین یا رب العالمین. صحیح بخاری اور مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہے، آپ نے فرمایا آیات المنافق ثلاث، منافق کی تین علامتیں ہوتی ہیں، تین نشانیاں ہوتی ہیں. پہلی اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے. وَإِذَا اؤتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. بعض روایات میں ایک چوتھی نشانی کا اضافہ ہمیں ملتا ہے، اور وہ ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے، یعنی غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے. کیونکہ نفاق ہی کے ہم مختلف پہلو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دراصل نفاق کی بیماری اتنی گمبھیر بیماری ہے، اتنی خوفناک بیماری ہے کہ کسی ایک عنوان کے تحت اس کو سمجھنا بھی مشکل ہے. تو ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ ہم چار سمتوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے خیانت کے پہلو کو ہم اپنے سامنے رکھیں. جو یہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. تو یہ سب ملتی جلتی سی چیزیں ہیں، امانت میں خیانت، وعدہ خلافی، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا. تو آج انشاءاللہ ہم اس وعدہ خلافی پہ اور خیانت پر تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کریں گے. خیانت کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، عربی میں اس کو غش کہا جاتا ہے. غش ایک طرح سے دھوکہ بھی ہوتا ہے، تو خیانت بھی دھوکہ ہی ہے. یا اس کو غل بھی کہتے ہیں، خیانت کرنا، غل، غین پر پیش کے ساتھ. خدا، خدا کہا جاتا ہے دھوکہ دینے کو، عین کے ساتھ. اللہ تعالی نے مومنوں کی تو صفت بیان فرمائی ہے کہ والذین ہم لأماناتہم وعہدہم راعون، مومن تو وہ ہیں، فلاح پانے والے تو وہ ہیں جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہدوں کی نگرانی کرتے ہیں. یہ مضمون سورہ معارج میں بھی آتا ہے. یہ شان ہوتی ہے مومن کی. خیانت کی قرآن میں بہت مذمت کی گئی ہے. منافقوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ خود تو خیانت کرتے ہی کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس میں ملوث کرنے کی کوشش کی، یعنی کرتے خود تھے خیانت اور الزام لگا دیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا. یہ بھی ایک منافق کا طریقہ ہوتا ہے کہ خود تو خائن ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتا، دوسروں پر الزام تراشیاں کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ أَن يَغُلْ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہوگا، پھر ہر جان کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دل میں نرمی تھی، جو خیر خواہی آپ کے دل میں تھی، ان منافقین کا بھی آپ کے دل میں ڈر تھا، تو آپ ان کی بھی حمایت کیا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیانت کاروں کی طرف سے کوئی حمایت کرنے سے روک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے مت بنیے، شفقت ہے کہ اے نبی چھوڑ دیجئے ان کو، آپ مومنوں کی حمایت کیجئے، ان کے طرف سے آپ اللہ سے درخواست کیجئے ان منافقوں کو چھوڑ دیجئے۔ سورہ انفال میں فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یحب الخائنین، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ سورہ مومن میں فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ کے سینے چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ منافقوں کے بارے میں سورہ بقرہ میں فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، ولا یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ یہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، لیکن ان کو اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی بہت ہمیں تاکید کی ہے اور خیانت سے بچنے کی ہم کو تلقین کی ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی طبیعت اور فطرت میں ہر خصلت کی گنجائش ہے۔ خصلت سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ بہت سی اور کمزوریاں مومن کے اندر ہو سکتی ہیں، لالچ ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ، یا مومن کبھی کوئی بے حیائی کے کام میں ملوث ہو سکتا ہے، غیبت ہو سکتی ہے مومن سے، اس کی فطرت میں ہر خصلت کی گنجائش ہے سوائے خیانت اور جھوٹ کے۔ وہ خیانت نہیں کر سکتا اور وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کے مومن کی فطرت میں گنجائش نہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، ابو سعید خدری سے روایت ہے جامع ترمذی میں، آپ نے فرمایا سچا اور امانت دار سوداگر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے ابو داود میں، عن سفیان ابن اسید الحضرمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا، آپ فرماتے تھے یہ بہت ہی بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات جھوٹی بیان کرو حالانکہ وہ تم کو اس بیان میں سچا سمجھتا ہو۔ یعنی کہ ایک شخص کا اتنا روب ہے اور اس کی ایسی دھاگ بیٹھی ہوئی ہے لوگوں پر کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، اور ایسا انسان جھوٹ بولے تو اس کو بھی آپ نے خیانت سے تعبیر کیا۔ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ دھوکہ، وعدہ خلافی، خیانت، جھوٹ، یہ سب ملی جلی چیزیں ہیں، ان کو بالکل الگ الگ کرنا ذرا سا دشوار ہے، ایک چیز جو ہے وہ دوسری چیز کے اندر مل جاتی ہے جا کے۔ حضرت انس جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رہے بہت عرصے، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی خطبہ ایسا نہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو اور اس میں آپ نے یہ نہ فرمایا ہو کہ لا دین لمن لا عہد له، اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں کہ عہد کا پاس نہیں، جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں، لا ایمان لمن لا امانت له، اور ایسے شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں کہ امانت نہیں، جو امانت کا لحاظ نہیں کرتا. عربی زبان میں امانت کے معنی ہیں کسی شخص پر کسی معاملے میں بھروسہ کرنا. یہ لفظی معنی ہیں امانت کے. یعنی امانت کا کیا مطلب؟ بھروسہ، ٹرسٹ کرنا کسی کو. لہذا ہر وہ چیز جو دوسرے کو اس طرح سپرد کی گئی ہو، اس کے حوالے کی گئی ہو کہ سوچا گیا ہو کہ ہم اس کے حوالے یہ کام کر رہے ہیں، اب یہ اس کا خیال رکھے گا، اس کا حق ادا کرے گا، تو وہ چیز امانت بن جاتی ہے. تو یوں سمجھیں کہ عہدہ بھی امانت ہے، ہر ذمہ داری امانت ہے، ہر وعدہ امانت ہے ایک طرح سے. اس لیے کہ انسان یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے اس کو یہ ذمہ داری دی ہے، یہ ذمہ داری نبھائے گا، میں نے اس کو یہ عہدہ دیا ہے، یہ اپنا عہدہ نبھائے گا، میں نے اس شخص سے وعدہ لے لیا ہے، یہ وعدہ نبھائے گا. تو یہ تمام چیزیں بھی امانت کے اندر آ جاتی ہیں. عام طور پہ ہمارے ہاں جو امانت کا تصور ہے وہ بڑا محدود ہو گیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امانت کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کے پاس مال دولت رکھوا دیں یا اپنی کوئی مادی چیز رکھوا دیں، اور جب ہم اسے مانگیں تو وہ چیز ہم کو واپس کر دے. ہمارے ذہنوں میں یہ محدود تصور ہے. حالانکہ امانت اس سے وسیع تر معنی رکھتی ہے. تب تھوڑا تھوڑا کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا امانتیں ہمارے پاس ہیں، تو کہیں ہم تو ان میں خیانت نہیں کر رہے. تو شروعات تو خالق سے ہی کریں گے. اللہ نے کیا چیز ہمارے پاس امانت رکھوائی ہے؟ سورہ عذاب میں آتا ہے آیت 72 میں، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان. ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ ڈر گئے، اور اس امانت کا بوجھ انسان نے اٹھا لیا. تو یہ کون سی امانت ہے جو ہمارے پاس رکھی ہے؟ ہم کہتے کہ امانت میں خیانت نہیں، ہمارے پاس تو کسی کی کوئی چیز نہیں رکھی، میرے پاس تو کوئی چیز امانت ہے ہی نہیں. یہی تو ہماری غلط فہمی ہے. ہمارے پاس اللہ نے امانت رکھوائی ہے، با اختیار زندگی، یہ امانت ہے. اور اس با اختیار زندگی کے ساتھ اللہ نے مجھ کو جسم دیا ہے، اللہ نے آنکھ دی ہے، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ سب امانت کے اندر جاتی ہیں. یہ جو ذکر آپ کے سامنے کیا جاتا ہے اصلاحی خطبات کا، اس میں جلد نمبر 3 میں تقی عثمانی صاحب نے بہت کچھ امانت کے بارے میں لکھا ہے. تو سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے اسی امانت کا جو اللہ نے ہم کو دی ہے، امانت یعنی زندگی. اور پھر یہ جسم ہمیں جو ملا ہے اس کے ساتھ، یہ جسم خود ایک امانت ہے. اللہ تعالی نے کسی صلے کے طور پہ ہم کو زندگی نہیں دی، ہم نے مانگی نہیں تھی، ہمارے پاس رکھوا دی گئی ہے یہ چیز. جسم ہم نے خود نہیں مانگا تھا اللہ سے، اللہ نے ہمارے پاس رکھوایا ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اس ہاتھ کا مالک ہوں یا اس آنکھ کا مالک ہوں، غلط فہمی ہے اس کی. وہ مالک کیسے ہو گیا؟ اس نے خریدا ہے کیا اپنا؟ خود لے کر آیا ہے. امانت خود تو نہیں لائی جاتی، امانت تو دی جاتی ہے، رکھوائی جاتی ہے. تو ہم نے خود نہیں خریدا اپنا جسم، نہ ہم نے مانگا، اللہ نے رکھوایا. اب اللہ نے ہم کو آنکھیں دی ہیں. اگر ہم ساری دنیا کا مال اور دولت بھی خرچ کر دیتے، ہم آنکھیں نہ حاصل کر سکتے. اللہ نے دی، اللہ نے اس میں دیکھنے کی صلاحیت رکھی، تو ہم دیکھ سکتے ہیں. تو لہذا اب ان آنکھوں کو امانت سمجھنا ہے اور ان کی حفاظت کرنی ہے. سورہ مومن کے بھی آپ کو آیت سنائی ہے نا کہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. تو کیا آنکھیں بھی خیانت کرتی ہیں؟ جی ہاں، آنکھیں خیانت کرتی ہیں، اور آنکھیں بھی امانت کا لحاظ رکھتی ہیں. اگر آنکھوں کو امانت پہلے تو سمجھا جائے، اور پھر اس کو اسی جگہ استعمال کیا جائے جہاں امانت دینے والے نے استعمال کرنے کو کہا ہے، تو پھر امانت کا حق ادا کر دیا. اور اگر ایسی چیزوں میں آنکھوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا جن سے کہ روکا گیا ہے، خیانت ہو گئی، نظروں کی خیانت ہو گئی۔ اور منافق کی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ خیانت کرتا ہے، اذا تومنا خوانا، جب امانت رکھوائی جاتی ہے خیانت کرتا ہے۔ اور ایمان والا کون؟ جو امانت والا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اب آپ دیکھیں اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت نہیں۔ جو اپنی آنکھوں کو صحیح استعمال نہیں کر سکتا اس میں ایمان کہاں سے آئے گا؟ اور ایمان کا تقاضا ہے کہ آنکھوں کو امانت سمجھ کے ان کی حفاظت کی جائے۔ اسی طرح کان، کان امانت ہیں۔ اللہ نے ہر چیز سننے کی ہم کو آزادی دے دی ہے، تم تفریح کی باتیں بھی سن سکتے ہو، ایک دوسرے کی گفتگو بھی سن سکتے ہو، تم بہت سی آوازیں سن سکتے ہو، ضرور سنو، شوق سے سنو، تم خوش رہو، بس چند آوازوں پر پابندی ہے۔ موسیقی مت سننا، تم غیبت مت سننا، فحش باتیں مت سننا، اگر ان چیزوں سے بچا لیا اپنے کان کو، ہم نے امانت کی حفاظت کر لی، کانوں کی حفاظت کر لی۔ اور اگر انہی چند چیزوں سے کانوں کو نہ بچایا تو خیانت کے مرتکب تو ہو گئے، ہم نے تو خیانت کا دروازہ کھول دیا اپنے لیے۔ اور ایمان تو نہیں ہے اس شخص میں جو امانت کی حفاظت نہ کرے۔ اور حقیقت ہے جب انسان گناہوں کی آوازیں سنتا ہے اس کا ایمان کہاں رہتا ہے؟ رخصت ہونے لگتا ہے۔ پھر زبان بھی امانت ہے، جن الفاظ کا وزن اٹھانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، زبان ان الفاظ کا وزن نہ اٹھائے، یہ خیانت ہو جائے گی، نہ کہے وہ باتیں جن سے اللہ نے روکا ہے، کفریہ شرکیہ کلمات، فحش کلمات نہ ادا کرے زبان سے۔ اور اللہ کے ذکر میں اللہ نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے اس میں اپنی زبان کو لگائے تو زبان کی امانت کا حق ادا کر دے گا۔ تو سب سے پہلی چیز جو امانت ہے، با اختیار زندگی، اور اس کے ساتھ ہمارا جسم۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ اپنی جان وہ لے سکتا ہے، اگر اپنی جان ہوتی، ذاتی چیز ہوتی تو چلو ٹھیک ہے، اپنی جان لے لو، تمہاری تو ہے۔ بات تو یہ ہے کہ جان ہماری ہے ہی نہیں، یہ تو امانت ہے ہمارے پاس، ہم اس میں خیانت کیسے کر سکتے ہیں؟ جس کی چیز ہوتی ہے، جس نے امانت رکھوائی ہوتی ہے، اس کی اجازت کے بغیر تو اس چیز کو ادھر ادھر استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ نے جان دی ہے اور اللہ ہی کو حق ہے کہ وہ جب چاہے اس کو واپس لے، ہم اس کو ضائع نہیں کر سکتے، یہ خیانت ہو جائے گی۔ تو لہذا اسلام میں خودکشی کا کوئی تصور موجود نہیں۔ خودکشی کرنا کبیرہ گناہ ہے، اس لیے کہ یہ بہت بڑی خیانت ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف یہ کام کیا، اپنی جان خود لے لی، یہ کیا نہیں جا سکتا۔ تو یہ تو چند چیزیں ہیں جن کا کہ تعلق اللہ تعالی سے ہے۔ اب اگر ہم انسانوں کے ساتھ معاملہ دیکھیں، انسانوں کے ساتھ خیانت کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں آج کل تو کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کے پاس پیسے رکھوائے یا اپنا زیور رکھوایا، حالانکہ ایسے بھی خائن ہوتے ہیں جو چیزیں لوگوں کی لے لیتے ہیں، واپس نہیں کرتے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خاص طور پہ ہم کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، سورہ نساء میں یہ آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کی طرف لوٹا دو، دے دو ان کو امانت واپس۔ لیکن یہ موقع کم ہی آتا ہے کہ کوئی بہت بھاری، بہت قیمتی چیز امانت کے طور پہ ہمارے پاس رکھوائے۔ جب سے یہ لاکرز کا اور بینکس کا سسٹم شروع ہوا ہے، اب لوگ ایک دوسرے کے پاس چیزیں عام طور پہ نہیں رکھواتے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں، مثال کے طور پہ آپ کسی کے گھر ملنے کے لیے گئیں، وہاں آپ ان کی کتابیں دیکھ رہی ہیں، کوئی کتاب آپ کو بہت پسند آئی، آپ نے کہا پلیز میں پڑھنے کے لیے لے لوں، انہوں نے کہا لے لو، آپ کتاب پڑھ لی، اب واپس نہیں کرتے، اب وہ پڑھی ہے پڑھی ہے پڑھی ہے گھر کے اندر۔ تو یہ بھی خیانت ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ وہ کتاب جو آپ لے کر آئی تھیں آپ کو لوٹانی چاہیے تھی، آپ مانگ کر لائی تھی نا، اس کو آریت کہا جاتا ہے، عین سے آریت کی چیزیں، تو آریت بھی امانت ہے۔ اگر آپ کسی سے کوئی چیز مانگ کر لائی تھیں اب واپس کیجئے۔ اب اس میں عام طور پہ ہم قریبی رشتہ داروں کی چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، کسی دور پرے کے انسان سے کوئی چیز لائیں اس کو تو ہم واپس لوٹا دیتے ہیں. اب آپ کی امی ہیں، والدہ ہیں، آپ کے گھر دعوت تھی، آپ نے کہا امی سے کہ امی سب سے بڑا والا دیکچا دے دیجیے. امی نے دے دیا، اب رکھی لیا، یہ امی کا تو ہے. اور کہا کہ نہیں نہیں مجھ کو ضرورت ہے، میں نہیں واپس کرتی. یہ بہت لاڈ کیا اپنی طرف سے کہ میری اماں ہے، میری مرضی، یہ مناسب نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے. یا آپ اپنی ماں کے گھر گئیں، اب امی کی لپسٹک بہت ہی اچھی لگی، پرس میں رکھ لی، امی ہی کی تو ہے، امی کا چپل پہن کر آ گئے، واپس ہی نہیں کیا.